الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو ہماری پچھلی دو مجالس سے علماء کا کیا رول ہے، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس موضوع کے اوپر بات چل رہی تھی. سورہ توبہ کی اس آیت کے تحت ہم نے بات کری تھی کہ علماء اصل میں ہوتے کیا ہیں. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا کہ تخصص فی الدین حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کو خاص کیا جائے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو کہ خطبے میں بھی تلاوت کی گئی، اور سورہ توبہ جو ہے وہ آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. غزوہ تبوک، بلکہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، اس کے پس منظر میں سورہ انفال، سورہ توبہ وغیرہ نازل ہوئی، اور یہ غزوات جو ہیں یہ آخر میں ہوئے. تو یہ حکم کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ اپنے آپ کو وقف کر دے کس کام کے لیے، لیتفقہوا فی الدین. تفقہ یتفقہوا کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب دین کا علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کے اندر پوری محنت اور مشقت اٹھا کر کے مہارت حاصل کی جائے. یہ ہوتا ہے تفقہ فی الدین، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا جو کام لگایا وہ تفقہ حاصل کرنا لگایا، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ لینذروا قومہم اذا رجعوا، کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ واپس آئیں، جہاد سے واپس آئیں، یا جو لوگ جہاد میں نہیں گئے تھے ان کو یہ لوگ ڈرانے کا کام کریں، یعنی دین سمجھانے کا کام کریں. کیونکہ دین جو ہوتا ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جلب منفعت، یعنی اپنے نفع والی چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے، اور ایک چیز ہوتی ہے دفع مضرت، کہ نقصان والی چیزوں کو کیسے دفع کیا جائے، کیسے دور کیا جائے. تو ڈرانے کا مطلب یہی کہ تم نقصان والی چیزوں کو دور کرو، تاکہ ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے، یعنی ڈرانا کہ تم ڈر جاؤ اس بات سے کہ تمہیں نقصان پہنچے گا، اور ان چیزوں کو اپنے سے دور کرو. اور ہمارے دین کا مزاج بھی یہی ہے کہ جلب منفعت سے بھی زیادہ دفع مضرت اہم ہے. جلب منفعت یعنی نفع والی چیزوں کو حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ دفع مضرت کی ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، گناہ کی چیزوں سے، گناہ کے مواقع سے بچنا. تو اس کے اوپر بہت ساری ہم نے باتیں کر لی ہیں، اور کچھ باتیں ابھی مزید رہتی ہیں اس کے اندر. تو یہ گویا کہ تیسری مجلس ہے اس مضمون کے اوپر. تو پچھلی مجلس کے آخر کے اندر ہم نے ایک تو یہ بات کری تھی، چند مثالیں وغیرہ دی تھیں پچھلی مجلس کے اندر، کہ جن سے کہ ہمیں علماء کے تفقہ کا کچھ اندازہ ہو. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ مطالعہ کر لیا، کچھ کتابیں پڑھ لیں، تو ہمیں بھی دین کے اندر تفقہ حاصل ہو گیا. حالانکہ ہمیں دین کے اندر تفقہ حاصل نہیں ہوا ہوتا، ہمیں بہت ہی سطحی قسم کا علم حاصل ہوا ہوتا ہے، بہت ہی سپرفیشل علم حاصل ہوا ہوتا ہے. لیکن علماء کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، ان کو جو گہرائی حاصل ہوتی ہے، یہ گہرائی جو ہے یہ بھی صرف تھیوریٹیکل گہرائی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اہم چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا تعلق ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہمارے بیسک فنڈامنٹل عقائد کا تعلق ہوتا ہے. اور عقائد ہی کے بیسس کے اوپر دین ہے. اگر یہ عقائد خراب ہو جائیں تو پھر دین باقی نہیں بچتا. تو اتنے اہم ہوتی ہے، یعنی یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سارا علم حاصل کر لیا، بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور بس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلمانوں کو، امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے سمجھا کر کے آگے چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یعنی سورہ فتح کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 29 سورہ فتح کی ہے، جو کہ مشہور آیت ہے، اکثر ہم نے اس کو سنا ہوا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرنے والے ہیں. تراہم رکعاً سجداً, تم دیکھتے ہو ان کو کہ یہ سجدہ کرتے رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ و رسولہ و رضوانم, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے پھرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, آپ ان کے چہروں کے اوپر سجود کے آثار بھی دیکھتے ہیں. اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں ان عبادات سے پھر یعنی مزین ہوتی ہیں. صرف چہروں کے اوپر سجدے کا اثر نہیں, بلکہ اکثر مفسرین نے تو لکھا کہ اس میں چہرے کا فزیکل اثر وہ مراد ہی نہیں ہے, بلکہ زندگی کے اوپر عبادات کا اثر آ جائے, یہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن جائے. تو اس طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لے کر کے آئے. وعملوا الصالحات, اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا. منہم مغفرتوں و اجرن عظیما, ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر ایک لفظ ہے منہم, من جو ہے جو تھوڑا بہت بھی ابھی گرامر پڑھ چکے ان کو پتا ہے کہ حرف جر ہوتا ہے, اور من جو ہوتا ہے اس کا ایک رول کیا ہوتا ہے جو کہ عمومی طور پر من کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ استعمال کیا جاتا ہے بعض کے لیے, یعنی ان میں سے کچھ, اس کو کہتے ہیں من بعضیہ, ان میں سے کچھ. تو اگر اس آیت کا ترجمہ ہم کریں من بعضیہ سے, تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو کہ جن کا کہ تذکرہ اوپر آ رہا تھا, تو ان کے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ جو کیا ہے نا مغفرت کا اور اجر عظیم کا, یہ ان میں سے سب کے ساتھ وعدہ نہیں کیا, یہ ان میں سے سب کے ساتھ وعدہ نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعض کے ساتھ وعدہ کیا. اب اس بات کا آپ کیا انکار کریں گے؟ کوئی کر سکتا ہے اس کا انکار؟ کیونکہ من جو ہے وہ تو بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے عمومی طور پر, یہ تو سب کو نہیں پتا نا کہ یہ عمومی طور پر بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت سے کیا پتا لگتا ہے اگر ہم اس کا من بعضیہ ترجمہ لیں کہ صحابہ کرام میں سب کے سب کی مغفرت نہیں ہوگی, نعوذ باللہ, سارے صحابہ کی مغفرت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ چند صحابہ سے کیا ہے, جیسا کہ کچھ دشمنان صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے, دشمن ہو گئے تھے. تو اس آیت سے وہ اس کا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے وعدہ نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعض کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اب کون اس کا جواب دے گا؟ اس کا جواب علماء کرام دیں گے, کیونکہ علماء کرام نے تمام حروف کے تمام مقاصد پڑھے ہوتے ہیں, تمام استعمالات پڑھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر جو من استعمال ہوا یہ من بعضیہ نہیں ہے, یہ من بیانیہ ہے, کہ من بیان کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے, بلکہ سارے کے سارے صحابہ جن کا کہ تذکرہ اوپر آیا ہے ان سب کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور پھر یہ بات جو کرتے ہیں یہ بھی کوئی ایسے نہیں کہ بس ہمارا دل چاہ رہا تھا ہمیں صحابہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کا یہ مطلب لے لیا, ایسے ہی نہیں, بلکہ دلائل کے ساتھ پھر اس کو پروف بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو من بعضیہ ہے, پہلی بات یہ کہ قرآن کے اندر اور بھی مقامات ہیں جہاں پر من جو ہے وہ بعض کے لیے استعمال ہوا ہے جس سے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر فرماتے ہیں, یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان, کہ تم بتوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے, من الاوثان تو کیا مطلب؟ کچھ بتوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور باقی بتوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ. تو من کا مطلب اگر بازیہ دیں گے تو پھر تو بعض بت مراد ہوں گے, سارے بت تو مراد نہیں ہوں گے. تو من جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور مقامات کے اوپر بھی بیانیہ کے لیے استعمال کیا ہے, یعنی تمام بتوں کی, جتنے بتوں کی, اوثان وثن کی جمع, تمام بتوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, صرف چند بتوں سے نہیں بچاؤ. پھر یہ تو دلیل نقلی پیش کری, یعنی روایات کے اندر جو قرآن کی آیات ہیں انہی سے دلیل پیش کری. پھر اس کے بعد عقلی دلیل پیش کری کہ عقلی دلیل کیا ہے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چند صحابہ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے, تو بھائی آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر کے بھی تو ان آیات کو دیکھیں. جس موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ فتح کا جو پس منظر ہے بیت رضوان صلح حدیبیہ کا, اس کے اندر تو 1400 صحابہ تو اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا, 1400 صحابہ جنہوں نے کہ بیت رضوان درخت کے سائے تلے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے اذ یبایعونک من تحت شجرتی، کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا کا اعلان کر دیا ان سارے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ. تو اگر ہم صرف ان 1400 کی بات کریں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے جو جلیل القدر صحابہ ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، وہ تقریباً سارے وہاں پہ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ رضا کا وعدہ کر دیا ہے. اور رضا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ازلی صفت ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی ایک ازلی صفت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کسی کے ساتھ کر دیا اور بعد میں وہ رضا اس سے واپس لے لی، کیونکہ رضا ازلی صفت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کسی کو ملتی ہے. رضا کسی کو اللہ تعالیٰ کی ٹیمپرری نہیں ملتی کہ آج جو ہے وہ رضا مل گئی، کل اس نے گناہ کیا تو رضا واپس لے لی گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ کے ساتھ اسی قرآن کے اندر ازلی رضا کا وعدہ فرما دیا ہے. تو آگے جو مغفرت اور اجر عظیم کی بات ہو رہی ہے، یہ چند صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، بعض صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کل صحابہ کی بات ہو رہی ہے. تو صرف سورہ فتح ہی سے اتنے سارے دلائل مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا صحابہ کرام کے ساتھ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو مقامات عطا فرمائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الحسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے. اور الحسنہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے. کلن سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. تو دیگر قرآن کو بھی دیکھیں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا وعدہ پکا ہو چکا ہے، اعلان ان کو مل چکا ہے. تو اب یہ جو ایک استعمال کی پرانی دلیل غلط قرآن کی تعویل کرنے کے لیے، قرآن کی غلط تعویل کر کے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کے لیے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے محرومی قرار دینے کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بیسک عقیدہ ہے، یہ بیسک عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کل عدول، سارے کے سارے عدیل تھے، سارے کے سارے عدول تھے. تو اگر وہیں پہ آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا تو بھائی صحابہ کرام تو اس امت کے پہلے علماء ہیں. یہ قرآن آپ کو کس نے لا کر کے دیا؟ کوئی آسمان سے ٹکیا اتری تھی قرآن کی لکھی ہوئی اس کے اوپر؟ کوئی ٹیبلٹس اتری تھی؟ کوئی کاغذات اترے تھے؟ یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. یہ پوری کی پوری احادیث کس کے تھرو پہنچی ہیں ہمارے پاس؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہیں نا. یہ پوری کی پوری فقہ جو کہ ان احادیث اور ان قرآنی آیات کے اوپر اس دور کے حالات کے مطابق پہنچی ہے، یہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا، کسی اور نے جا کر کے تو نہیں سیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سکھایا نا. تو اگر آپ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم سے محروم قرار دے دیں گے، بیسیکلی آپ پورے دین کو سمیٹ دیتے ہیں، پورے دین کو آپ سائڈ پہ لگا دیں، پورا ہی دین گیا، پورا ہی دین گیا، کچھ نہیں بچا اس کے بعد پھر. تو اس طریقے سے نا جو باطل تعبیرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے جڑ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور عوام کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک کتاب اٹھا کر کے دکھا دیں گے، دیکھو من کا مطلب باز ہوتا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، کئی کئی جگہوں کے اوپر من کا مطلب یہی استعمال ہوا ہے. تو عوام الناس تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، عوام کے دل کے اندر تو صحابہ کے بارے میں شک کا بیج بو دیا گیا. اب وہ بیج کون نکالے گا؟ صرف علماء کرام ہی ہیں جو کہ اتنی تفصیل کے ساتھ دین کو سمجھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں کہ وہ ان باطل تعویلات کا جواب دے سکتے ہیں. اور یہ ان کا جاب، ان کا جاب رول ہے، یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے. اسی وجہ سے آخری مجلس کے اندر ہم نے آخر میں بات کری تھی کہ کچھ دیندار لوگ جو کہ دین کے دوسرے شعبوں کے اندر ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں نا، ذرا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، تو اب اپنے کام سے تو محبت ہو جاتی ہے. جو کام میں کر رہا ہوں، چاہے میں مراقبے کر رہا ہوں، مراقبے کرنے میں مجھے جو ہے وہ کچھ اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے، تجلیات آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، گوشت پھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو مجھے مراقبے سے محبت ہو جائے گی. اسی طریقے سے کوئی کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہے دین کا، تو اس کو جب اس کام کے اندر تھوڑی کامیابی ملتی ہے نا، ذرا کیفیات ملتی ہیں، ذرا چند لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو اس کام سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب اس کام سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو اگر اس کا رشتہ علماء کرام کے ساتھ مضبوط نہ ہو، اگر علماء کرام کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو، عقیدت اور محبت کا تعلق نہ ہو، تو یہ محبت پھر علماء کے اوپر تنقید کے نتیجے میں نکلتی ہے کہ یہ علماء کرام کیوں، یہ پیار و محبت، جس طرح ہم جا کر کے لوگوں کو کھٹ کھٹا کر کے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ؟ یہ کیوں کہ کبھی کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ کبھی کسی کو جو ہے وہ مرتد قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ فاسق قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ کچھ قرار دیتے ہیں کہ اس نے باطل تعویلات کری، اس نے یہ تعویلات کری، اس نے وہ تعویلات کری، کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ یہ دعوت و تبلیغ کے اندر پیار و محبت کا کلام کیوں نہیں کرتے ہر ایک کے ساتھ؟ بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کا کام ہے کرنے کا، دس از دیئر جاب، دے ہیو ٹو ڈو دس. اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو وہ اپنی جاب پوری نہیں کر رہے. یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے ان کی، اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو اس تخصص کے اوپر آگے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے علماء کرام کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال من امتی، کہ ہمیشہ رہے گی میری امت کے اندر امتن، ایک جماعت، قائمتم بامر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پاس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی، قائمتم بامر اللہ، بامر اللہ، لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی ایسا شخص جو کہ ان کی نصرت نہ کرتا ہو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ولا من خالفهم، اور جو ان کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس امت والوں کو، اس جماعت والوں کو. یہ امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی، حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک. اچھا یہ تو ایکچولی آیت جو ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھی، دوسری حدیث مبارکہ ایکچولی یہ صاحب جس نے پڑھنی تھی، یحمل ھذا العلم، اس علم کو اٹھائے گی، من کل خلف، ہر آگے آنے والے قوم کے اندر، ہر آگے آنے والی جماعت کے اندر، خلف، اس علم کو، یہ جو دین کا علم ہے اس کو اٹھائے گی ہر آگے والے جماعت کے اندر، عدولہ، ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، جو عادل لوگ ہوں گے، وہ لوگ اس علم کی حفاظت کا بار اٹھائیں گے اپنے اوپر، اور یہ کریں گے کیا، ینفون عنہ، یہ دور کریں گے اس سے تحریف الغالینی، جو غلو کرنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، کبھی کسی سے محبت ہوئی، اپنے کام سے محبت ہوئی، اس کام کو اتنا بڑھا دیا کہ بس جی یہی کام ہے اور باقی سارے کام باطل ہیں، باقی سارے لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، باقی سارے لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں یہی اصل میں دین کی خدمت ہے. یہ ہوتا ہے غلو، اور غلو کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ لوگ کیا کریں گے کہ ہٹائیں گے اس سے تحریف الغالینا و انتحال المبطلینا، اور جو اختراع پرداز لوگ ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، دوسرے کی قول کو اپنی طرف منسوب کرنے والے، کہ یہ قول تو کسی اور کا ہوگا، نہیں جی میں نے کہا ہے یہ قول، اپنی کتابوں کے اندر ان کے قولوں کو نقل کر کے اپنا نام شائع کریں گے. ٹھیک ہے، تو انتحال المبطلین، باطل لوگ، جھوٹے لوگوں کے انتحال سے اس کو دور کریں گے اس دین کے اندر سے. وہ تاویل الجاہلین، اور جو جاہلوں نے تعویلیں کری ہوں گی نا، غلط غلط تعویلیں، جو کہ قرآن اور حدیث کا اصل مطلب نہیں ہوگا، جو کہ صحابہ کرام نے بیان کیا، جو کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، وہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے طور پہ تعویلیں کریں گے کہ یہ چیز حرام ہو گئی ہے اور یہ چیز حلال ہو گئی ہے. پہلے جو چیز دین کا حصہ تھی 1400 سال کے بعد کہیں گے یہ تو دین کے اندر اب حرام ہو گئی، یہ تو اب جائز نہیں ہے یہ کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہو گیا، اور جو چیز حرام تھی اس کو کہیں گے یہ تو حلال ہو گیا، اب حالات ایسے ہیں کہ یہ چیز حلال ہو گئی ہے. تو یہ کام ہے، یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے علماء کرام کی، یحمل العلم، یحملو ھذا العلم، اس علم کو یہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ اس قوم کے عدول ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، یہ مشکات المصابیح کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. تو یہ تو علماء کی جاب ڈسکرپشن ہے، تو ہم علماء کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے. دیکھیں کسی نے ایک واٹس ایپ کے اوپر اپنا بینر لگایا تھا، بڑا کام کا بینر تھا، اس کو یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو ہمیں، ٹھیک ہے، پھر یہ اس طرح کی چیزیں بھی فائدہ پہنچانا شروع ہو جاتی ہیں، واٹس ایپ جیسی بھی، وہ بھی فائدہ آپ کو پہنچا سکتی ہیں اگر آپ اس کے اندر سے برائی سے دور اپنے آپ کو رکھ سکیں. تو فرمایا کسی نے، بڑا اچھی بات کہی، کہ علماء کو کہتے ہیں نا لوگ، یہ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. ٹھیکیدار کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کہ اجارہ داری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کلیم کرتا ہے جی میں ہی ہوں جو کہ اس کا اصل مالک ہوں اور کوئی مالک نہیں ہے، تو ٹھیکیدار اس کو کہتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کے چوکیدار، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باطل لوگوں کی باطل تعویلوں کو دور کریں گے، جہلا کی باطل تعویلوں کو دور کریں گے، اس کے اندر جو غلو پر پردازیاں لوگوں نے کری ہوئی ہوں گی اس کو دور کریں گے. یہی تو کام چوکیدار کا ہوتا ہے، چیز کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو چرا کر کے نہ لے جائے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ غلط مال لا کر کے نہ ڈال دے. کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ نے کسی ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی ہیں تو چوکیدار کا خالی یہ کام نہیں ہوتا کہ اس کو چرا کے لے جانے والوں کو روکے، بلکہ اس کے اندر کوئی شر پسند آ کر کے زہر بھی تو ملا سکتا ہے نا، تاکہ کھانے والے لوگ جب آپ مالک اس کو جا کے بیچے گا مارکیٹ میں تو اس کے اندر زہر ملا ہوا ہوگا. اب لوگ جب اس کو کھانے سے مریں گے تو پھر الزام کس کے اوپر آئے گا؟ مالک کے اوپر آئے گا نا. پھر پولیس آ کر کے اس کو پکڑ کے لے کر کے جائے گی, سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کو. تو چوکیدار کے یہ دونوں کام ہوتے ہیں, چوری سے بچانا بھی کام ہوتا ہے اور اس چیز کو خراب ہونے سے بچانا بھی کام ہوتا ہے. تو علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, علماء دین کے چوکیدار ہیں. اور چوکیدار سے کون نفرت کرتا ہے؟ چوکیدار کے پاس کون چوکیدار کے اوپر اعتراض کرتا ہے؟ جو ڈاکو ہوتا ہے, جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا, وہی چوکیدار کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, وہی چوکیدار کے اوپر نفرت کرتے ہیں. تو خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کو تو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے, یاد رکھنی چاہیے اس بات کو کہ آپ چاہے کتنے اچھا کام کر رہے ہیں, بے شک آپ کے کام کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ضرورت ہے امت کو آپ کے کام کی, چاہے جس قسم کی جس شکل میں بھی آپ کام کر رہے ہو. آپ غریبوں کو جا کے کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہو, آپ مسکین مسلمانوں کی جو ہے وہ داد رسی کرنے کا کام کر رہے ہو, آپ جو ہے وہ کافر سے لڑنے کا کام کر رہے ہو, آپ جو ہے وہ تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہو, آپ تزکیہ نفس تصفیہ قلب کا کام کر رہے ہو. لیکن علماء سے نفرت نہ کرنا, علماء حق سے نفرت نہ کرنا. چاہے کچھ بھی تم کر رہے ہو, تمہارے کام کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر بے شک ہے, بے شک ہے, لیکن تم اس کام کے ساتھ جو ہے وہ یہ تین کام نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تم یہ تین کام نہیں کر سکتے, تم اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرو, تم بے شک دوسرے کام کرو. تو علماء جو ہوتے ہیں وہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے, البتہ چوکیدار ضرور ہوتے ہیں. چوکیدار سے صرف ڈاکو اور چور نفرت کیا کرتے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں دین کے یہ علماء کرام کے اوپر. باقی دو قسم کے اعتراض جو ہیں وہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر بیان کر لیے تھے. اب اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ بڑے لوگوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے نا لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. کچھ تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور کچھ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. وہ ان میں سے ایک دو موضوعات ہیں. ایک موضوع اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں تو علماء کرام چونکہ دین کا کام کرتے ہیں, انہوں نے مدرسے میں رہنا ہوتا ہے, کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو سائنس اینڈ انجینئرنگ تو آتی نہیں ہے, اور اس موضوع کے اوپر پچھلے مجلس کے اندر ہم نے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب سے اس ٹاپک کو پڑھ لیا تھا. چاہیے کہ اس ریکارڈنگ کو جا کر کے سن لیں یا اس کتاب کو پڑھ لیں, ہمارا تعلیمی نظام کتاب, کہ جو مشورے دیے جاتے ہیں کہ مدارس کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی پڑھانی چاہیے, لا اینڈ آرٹس بھی پڑھانا چاہیے, اور یہ بھی پڑھانا چاہیے, وہ بھی پڑھانا چاہیے. تو اس کو تو ہم آلریڈی ایڈریس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں پڑھانا چاہیے. اس بات کے اوپر الحمدللہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سب نہیں پڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے. جہاں جہاں ان کو ان کے کام کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن یہ ایک بات کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے. اب اس کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے, اور اکثر لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ان کو یہ سب چیز آپ نہیں پڑھائیں گے تو جب یہ گریجویٹ ہو کر کے باہر نکلیں, گریجویٹ جب مدرسے میں ہوتے ہیں تو وہاں تو مدرسے میں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے کا, باہر نکلیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے, یہ کہاں سے کھائیں گے, اور ان کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا پھر معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. تو اس سلسلے میں بھی پھر ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے پھر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. بہت اچھے انداز میں حضرت نے اس کو آلریڈی ایڈریس کر لیا ہے, ہمیں آگے سے اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انگریزی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ بعض حضرات دینی مدارس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں یہ تجویز بھی پیش فرما رہے ہیں کہ ان دستگاہوں میں دستکاری کے ہنر سکھانے اور دوسری تکنیکی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے, تاکہ جو علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوں وہ معاشی اعتبار سے معاشرے پر بوجھ بننے اور دوسروں کے دست نگر ہونے کے بجائے اپنے معاش کا انتظام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کر سکیں اور دین کی خدمت کسی معاوضے کے بغیر انجام دے سکیں. کتنا اچھا آئیڈیا ہے, کتنا اچھا سجیشن ہے, ٹھیک ہے. معاوضہ نہ لینا پڑے ان کو, تنخواہ نہ لینی پڑے ان کو مدارس سے یا دوسرے انسٹیٹیوشن سے, اس کے بغیر یہ دین کا کام کر, خالصتاً اللہ کی خاطر, خالصتاً آخرت کی کامیابی کی خاطر یہ کام کریں. ماشاءاللہ, آپ کو تو شیخ ہونا چاہیے تھا سارے علماء کا, جو حضرات یہ اس قسم کے, کیونکہ شیخ کا کام ہوتا ہے نا اللہ کی رضا والے کام کروانا, نیت کو خالص کروانے میں مدد دینا, تو سارے تو سارے مشائخ ہیں, شیخ المشائخ ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ تجویز خواہ کتنی نیک نیتی سے پیش کی گئی ہو اور بظاہر کتنی خوشنما معلوم ہوتی ہو, حقیقت پسندی سے بہت دور اور ناقابل عمل ہے. حقیقت پسندی یعنی ریالٹی سے ہی بہت دور ہے اور ناقابل عمل ہے, امپریکٹیکل ہے پوری کی پوری. پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر دینی مقاصد کا, دینی مدارس کا مقصد قرآن و سنت کے علوم میں بصیرت رکھنے والے علماء پیدا کرنا ہے, تو یہ علوم اپنی تحصیل اور اپنی خدمت کے لیے پورا وقت چاہتے ہیں, فل ڈیڈیکیشن چاہتے ہیں پورا وقت. اور آج کی زندگی جس قدر پیچیدہ ہو گئی ہے, اس میں تجربہ یہی ہے کہ تکنیکی کاموں میں لگ جانے کے بعد ان علوم کی خدمت محض ایک آرزو ہو کر رہ جاتی ہے. یہ آج کی زندگی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آپ کو کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, کتنی انہوں نے دین کے علوم کی خدمت کری, لیکن کپڑے کا کاروبار بھی چلاتے تھے. اور امام شافعی جو ہے وہ فلانا کام کرتے تھے, اور امام احمد ابن حنبل کا یہ کاروبار تھا, وہ کاروبار تھا. بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں کتابوں کے اندر اس قسم کی. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ آج کے دن کے فرق کو معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلے ایک تو دین اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا دنیا کے اندر, اور اس وقت کی جو ایجادات تھیں, جو معاملات تھے, یہ معاملات اتنے پھیلے ہوئے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان سی بات ہے. اگر تھوڑا سا ہم ادھر ادھر نظر ڈالیں تو ہر چیز ہی جو ہے وہ پہلے بہت محدود سی تھی, اور یہ پچھلے 100-150 سال کے اندر ہر چیز اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے کہ اس کے اندر کتنی ساری تفاصیل کھل گئی ہیں. تو بھائی 24 گھنٹے تو ایکسپینڈ نہیں ہوئے نا کہ عالم کی زندگی میں. اب چونکہ دنیا کے مسائل ایکسپینڈ ہو گئے, تو ہر عالم صاحب کی زندگی کے 24 گھنٹے جو ہے نا وہ دن کے وہ ایکسپینڈ ہو کر کے جو ہے وہ 32 گھنٹے ہو گئے, یا 48 گھنٹے ہو گئے, یا 72 گھنٹے ہو گئے. ایسا ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ الٹا جو اس کی استعدادیں تھیں وہ آج کل کی غذاؤں کے اعتبار سے, آج کل کی انڈسٹریلائزیشن کے جو گندگی پھیلائی ہوئی ہے ان کی انڈسٹریلائزیشن نے, اس کی وجہ سے جو فزیکل استعدادیں وہ الٹی کم ہو گئی ہیں اور مسائل بڑھ گئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فوکس نہ کریں اس کام کے اندر, بلکہ وہ دوسرے کام بھی کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ اس میں تجربہ یہی ہے, اچھا آج کی زندگی جس قدر پیچیدہ ہو گئی ہے, اس میں تجربہ یہی ہے کہ تکنیکی کاموں میں لگ جانے کے بعد ان علوم کی خدمت محض ایک آرزو ہو کر رہ جاتی ہے, ایک وشفل تھنکنگ ہو کر رہ جاتی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں, جو ساری عمر پوری نہیں ہوتی. بعض طلباء نے علم دین کے ساتھ ساتھ یہ تکنیکی ہنر سیکھے, ہمارے ملکوں میں سیکھے لوگوں نے تکنیکی ہنر علم کے ساتھ ساتھ, لیکن اس عملی تجربے میں شاید کوئی استثناء نہ ہو. یعنی مفتی ذکی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ یہ رہا کہ جن لوگوں نے یہ سیکھے نا, اور پھر وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اگر طالب علم دینی علوم کی خدمت میں لگا تو اپنے ہنر کی طرف توجہ نہ دے سکا, جو اس نے سیکھا تھا وہ بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس ہنر کے ذریعے اگر وہ کسب معاش میں مصروف ہوا تو علم دین سے تعلق باقی نہ رکھ سکا. یا تو وہ ادھر کا ہوا یا وہ ادھر کا ہوا, یا ادھر کا ہوا تو پھر اس کا علم دین حاصل کرنا بے فائدہ ہو گیا, اور اگر وہ ادھر کا ہوا تو پھر اس کا یعنی دین کی طرف اگر ہو گیا تو پھر وہ جو اس نے علوم حاصل کیے تھے وہ بے فائدہ ہو گئے. حتیٰ کہ ہمارا ذاتی تجربہ وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ دین کے ہی کام کے اندر لگ جائیں, عالم بننے کے بعد دین کی تبلیغ میں لگ جائیں, بیانات دینے میں لگ جائیں, لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے ساتھ اصلاحی تعلق, جو لوگ اصلاحی تعلق بناتے ہیں پھر آ کر کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, کسی کے کچھ مسائل, کسی کے گھر کے مسائل, کسی کے ازدواجی مسائل, کسی کے ویسے گناہوں کے اندر مبتلا مسائل, اگر آپ خالصتاً دین کا کام کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ انہی علوم کو جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں, آپ ان علوم کے اندر گہرائی آپ کی ختم ہو جاتی ہے, مسائل آپ کو یاد نہیں رہتے. اسی وجہ سے جب لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ والا مسئلہ بتا دیں, تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے جا کر کے پوچھیں, مفتی صاحب کا نمبر بھیج دیتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھیں. اس لیے کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے مسئلے مسائل بتانا, ہمارا یہ کام نہیں ہے اجتہاد کرنا, ہم تو دوسرے کام کے اندر لگے ہیں اپنے حضرت کے حکم کے اوپر. تو خالصتاً دین کام ہے یہ بھی, دین کا کام یہ بھی ہے, اور دین کی کچھ کتابیں پڑھا بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آن لائن عالم عالمہ کورس کی چند کتابیں پڑھا بھی دیتے ہیں, لیکن مسائل سے ہر وقت اپ ڈیٹڈ رہنا یہ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا, حالانکہ پورا عالم کورس بھی کر لیا ہے اور حالانکہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, دوسرا کام کوئی خاص کر بھی نہیں رہے. تو اتنا زیادہ تخصص کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کوئی انجینئرنگ کے کام میں لگ جائے تو وہ یہ کام کر سکے گا, کوئی ڈاکٹری کے اندر لگ جائے, کوئی لا کے اندر لگ جائے, کوئی میڈیسن کے اندر لگ جائے, کوئی کسی چیز کے اندر لگ جائے تو وہ یہ کام کر سکے گا؟ ہرگز نہیں کر سکے گا, یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ مستقل کا کام ہے. تو فرمایا کہ لہٰذا جو مدارس اعلیٰ قابلیت کے علماء تیار کرنے کے لیے قائم ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ناممکن ہے اور نامناسب ہے کہ وہ اپنے طلباء کو علوم دین کے ساتھ تکنیکی تربیت دینے کا بھی انتظام کریں. مناسب ہی نہیں ہے یہ بات. یہ بالکل غلط تجویز ہے. ہاں لا علمی کی وجہ سے آپ نے یہ تجویز دے دی ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ دی تھی, لیکن ہم نے آپ کو بات سمجھائی, اب آپ سمجھ جائیں اس بات کو, مان جائیں اس بات کو. آگے فرمایا کہ دوسرے یہ عجیب تصور ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کی دینی ضروریات پوری کر کے کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کر رہا ہے تو وہ معاشرے پر بوجھ یا دوسروں کا دست نگر بن گیا ہے. علم و فن کے ہر شعبے کا یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص علم و فن میں مہارت حاصل کر کے اس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دیتا ہے اور اس کا معاش بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے, اور اگر وہ اس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دینے کی بنا پر کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کرتا ہے تو اس میں معاشرے پر بوجھ بننے یا کسی کا دست نگر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے چیف جسٹس صاحب سے جا کر کے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ٹیکس کی رقوم سے اپنی تنخواہ کیوں وصول کرتے ہیں؟ کبھی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا خود چنا بیچ کر کے تنخواہ وصول کرتے ہیں اپنے؟ کیا انہوں نے کوئی شاپنگ مال بنایا ہوا اپنا کہ اس کے اندر بیٹھتے ہیں باقاعدہ اور پھر وہاں سے جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں یا وہاں کی بزنس کے اوپر ان کا کام چلتا ہے؟ تنخواہ لیتے ہیں نا, تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے تنخواہ؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کی, یہ ایم این اے ایم پی اے صاحب کی, یہ گورنر صاحب کی, یہ وزیر اعلی صاحب کی, یہ میئر صاحب کی, تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ عوام کی جیب سے آتی ہیں, اور یہ جو جیب سے آتی ہیں نا یہ تو عوام اپنی مرضی سے بھی نہیں دیتے ہیں, یہ تو ان سے لی جاتی ہے, وصول کی جاتی ہے. اس کو ٹیکس کہتے ہیں, انکم ٹیکس, تو سیلز ٹیکس, تو فلانا ٹیکس, تو ڈھمکانا ٹیکس, رائٹ. اور وہ خود ٹیکس نہیں دیتے, ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور ان کی جیبیں بھرتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہی لیتے ہیں, اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا کیوں لیا بھائی. وہ تو ضرورت سے زیادہ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, وہ تو اس کو غبن کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی آپ نے جو ہے وہ اتنے وہ بنا لیے, فیکٹریاں بنا لی اور یہ بنا لی. تنخواہ پہ تو اعتراض نہیں کرتے, تو علماء کی تنخواہ پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں بھائی؟ حالانکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرا بھی نہیں کر رہے ہوتے سیلری. ہمارے بڑے اکابر جو ہیں وہ تو سیلری لیتے بھی نہیں تھے, تھوڑی لیتے تھے, بلکہ اکابر علماء دیوبند کے بارے میں پکی بات ہے کہ ان میں سے تو اکثر نے اپنی تنخواہیں کم کروائی تھیں بڑھانے کے بجائے. ساری دنیا میں لوگ تنخواہیں بڑھانے کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں اور وہ تو اپنی تنخواہیں کم کرواتے تھے, بڑے بڑے ان کو آفرز آتی تھیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نواب آف حیدرآباد صاحب ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں. آپ اس زمانے میں جس زمانے میں کہ روپیے کی اتنی ویلیو ہوتی تھی, ان کی تنخواہ ہوتی تھی 5 روپے, ان کو آفر دی گئی کہ آپ کو ہم 100 روپیہ دیں گے ہر مہینے کا, آپ ہمارے پاس آ جائیں. منع کر دیا, نہیں جی میں بس یہاں پر ہوں, بس میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس جو 2.5 روپے مجھے ملتے ہیں نا اس میں سے میں 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصے کو اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرتا ہوں, ایک حصے کو میں خیرات کر دیتا ہوں, ایک حصے کو میں فلانی جگہ دے دیتا ہوں, میری ضرورت پوری ہو جاتی, مجھے 100 روپے نہیں چاہیے. میں وہاں پر آؤں گا پھر آپ کی مجھے خدمت کرنی پڑے گی, آپ کی بات ماننی پڑے گی, آپ کے ساتھ یہ فلانا کام کرنا پڑے گا, میں ادھر ہی خوش ہوں. تو یہ تو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا, اور آج بھی جو ہے علماء جو ہے وہ کتنی کم تنخواہ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کے اوپر بوجھ کون بن رہا ہے یہاں پر؟ آپ کے جسٹس صاحب بن رہے ہیں کہ آپ کے علماء صاحب بن رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ معاشرے کی خدمت انجام دیتا ہے, اس کا معاش بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے. اگر وہ اس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دینے کی بنا پر کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کرتا ہے تو اس میں معاشرے پر بوجھ بننے یا کسی کا دست نگر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے, بلکہ یہ اس معاشرتی نظام کا ایک لازمی کمپلسری جز ہے جس پر پوری انسانیت کی بنیاد قائم ہے. اگر کوئی طبیب, انجینئر, ماہر معاشیات یا سائنسدان اپنے شعبے میں معاشرے کی خدمت کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں معاشرہ اسے معاشی فوائد بہم پہنچاتا ہے تو نہ یہ اس پر کسی کا احسان ہے اور نہ اس کی بنا پر یہ سمجھنا درست ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بن رہا ہے یا دوسروں کا دست نگر ہے. وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے, اور پہلی مجلس کے اندر ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں, کیونکہ یہ فرض کفایہ پوری امت کے اوپر ہے. تو اگر یہ جماعت علماء کی علم حاصل نہ کریں اور آگے لوگوں کو نہ بڑھائیں تو آخرت میں اس کا جواب آپ سب کو دینا پڑے گا. تو یہ دست نگر بن رہے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو پوری امت کے اوپر احسان کر رہے ہیں نا. آگے فرماتے ہیں, اچھا ہاں سوال یہ ہے, حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا علوم دین کی خدمت معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے آپ کو علوم دین کی خدمت کی؟ کیا ایک مسلمان معاشرے کو ایسے اہل علم کی حاجت نہیں جو ان کی دینی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کو نت نئے مسائل میں دین کی رہنمائی فراہم کر سکیں. یہ جو بینکنگ سسٹم شروع ہوا، کون سی حلال بینکنگ ہے، کون سی حرام بینکنگ ہے، یہ جو بٹ کوائن کا سسٹم شروع ہوا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس طرح کے ہر مسائل نت نئے روزانہ آتے ہیں، دارالفتا بھرے پڑے ہیں اس قسم کے سوالات سے. تو کہتے ہیں کہ ان کو نت نئے مسائل میں دین کی رہنمائی فراہم کر سکیں، ان کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں. یہ آپ کے بچے کو قرآن کون پڑھاتا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو یا آپ کے بچوں کو؟ کتنے لوگ ہیں 40-40 سال 50-50 سال کے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کبھی قاری صاحب کے پاس نہیں گئے، قاری صاحب سے نہیں پڑھا. تو بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب ہوں گے تو وہ پڑھیں گے نا، نہیں ہوں گے تو کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کے دینی مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر سکیں، دینی مستقبل کے تحفظ کے لیے دین پر حملہ آور فتنوں کا مؤثر تعاقب کر سکیں. یہ جو فتنہ شکیریت آج انڈیا میں اتنا نظر آ رہا ہے، جو فتنہ قادیانیت جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کا کون تعاقب کر رہا ہے؟ کون اس کا جواب دے سکتا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے؟ آپ تو نہیں دے سکتے اس کا جواب، وہ تو آگے سے چار باتیں کر کے آپ کو چت کر دیں گے، ایک دو سوال آپ سے پوچھیں گے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. یہ تو علماء کرام ہیں نا، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان کاموں کے اوپر، تو وہ جواب دے سکتے ہیں. اور دین سے متعلق وہ تمام امور انجام دے سکیں جو دوسرے کاموں میں مشغول افراد انجام دے سکتے ہیں، یعنی دوسرے کاموں کے مشغول. اگر یہ ایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر بات ساری اگر کے اندر ہی ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہمارا ایمان اور ہماری اولادوں کا ایمان ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، اگر اس کا جواب یس میں ہے نا، تو پھر بات آگے چلتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہی لارڈ میکاولے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے ان علوم کی کہ جن کی حقیقت جو ہے تخیلات سے زیادہ کچھ نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ ریالٹیز اور اوور اسکائی ریالٹیز والی حقیقت تو نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز تو نہیں ہے، یہ آپ لیب کے اندر تو پروو نہیں کر سکتے، یہ آپ آبزرویشن کے ذریعے سے تو پروو نہیں کر سکتے، یہ تو سارا کا سارا ایمان کی بیسس پر ہے. تو اگر ایمان ہے تبھی ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی نا، تبھی علماء کی ضرورت محسوس ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے، اور کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے؟ حضرت نے یہ کتاب جو ہے آج سے 40 سال پہلے لکھی تھی، تو حضرت جو ہے بہت اچھا اوپینین لے کر کے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس سے انکار کر سکے. آج حضرت سے اگر کہا جائے کسی جملے کو ری رائٹ کیا جائے تو شاید حضرت یہ جملہ نہ لکھیں، کیونکہ آج بہت سارے ہیں جو اس حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اگر معاشرہ ان خدمات کے سلے میں ایسے اہل علم کو اپنے معاشرے بے فکر کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، تو کون سا احسان ہے یہ جو ان اہل علم پر کیا جا رہا ہے؟ اور اسی بنا پر یہ خیال آخر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ اور دوسروں کے دست نگر ہیں، اس لیے انہیں اپنی معاشی کفایت کے لیے کوئی اور ہنر سیکھنا چاہیے. تو یہ اسلامی معاشرے کے اپنے فائدے میں ہے کہ وہ یہ کفالت کر رہے ہیں، اگر وہ نہ کریں کفالت تو ان کا دین اور ان کا ایمان، ان کی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. بلکہ یہ جو کفالت کا لفظ ہے نا، یہ انگریزی کے اندر لوگ ڈونیشن سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ڈونیشن کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے استعمال کریں انگریزی کا لفظ کانٹریبیوشن. کانٹریبیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصے دار بننا اس کام کے اندر. بھائی آپ آگے بیٹھے ہوئے، ایک عالم تقریر کر رہا ہے، ایک عالم آپ کو کتاب پڑھا رہا ہے، ایک عالم آپ کو دین کے مسائل سنا رہا ہے، تو یہ ٹریفک کس طرف فلو ہو رہی ہے؟ یہ ٹریفک ون وے فلو ہو رہی ہے، عالم سے فلو ہو رہی ہے عوام کی طرف، ون وے ٹریفک. جتنا فائدہ ہے کس کو مل رہا ہے؟ صرف عالم کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کچھ آپ نے سیکھا، جو آپ عمل کریں گے، اس کا سارا کا سارا ثواب عالم کو ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹریفک فلو کدھر ہو رہا ہے؟ ون وے ٹریفک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس عالم کی مدد کرنا شروع ہو جائیں گے، اس کو اس کے ان ڈیلی کے جھمیڑوں سے نجات دلانے میں اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، ان ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لیں گے تاکہ وہ کھل کر کے دین کا کام کر سکے، ورنہ وہ اپنے کام کے اندر ڈیوائڈ کرتا ہے کہ اس کو جی گھر کی سبزی بھی لانی ہے، گھر کا دودھ بھی لانا ہے، گھر کا بل بھی پے کرنا ہے، گھر کے مسائل کو بھی سالو کرنا ہے، اس کو بیوی بچوں کو جائے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے، اس کو یہ کام بھی کرنا ہے، اس کو وہ کام بھی. 10,000 کام ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، کوئی وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آخر سے اوپر سے جو ہے ملائکہ آ کر کے اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا. تو اس کو اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے ان سب کاموں کے اندر، تھوڑا ٹائم وہ دین کی خدمت کے اندر لگا سکتا ہے، باقی ٹائم اس کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے اندر لگ جاتا ہے. اگر آپ اس کے ان کاموں کی ذمہ داری لے لیں گے، چاہے جتنا بھی لے سکتے ہو، تھوڑا یا زیادہ، تو اس کا یہ وقت جو ہے وہ زیادہ دین کی خدمت کے لیے فارغ ہو جائے گا نا، زیادہ وہ دین لوگوں کو پڑھا سکے گا، زیادہ لوگوں کے مسائل کا جواب دے سکے گا، زیادہ لوگوں کے جھمیلوں میں ان کی دینی رہنمائی کر سکے گا. تو اب کیا ہوگا کہ اب آپ جو ہے نا وہ اس خدمت میں حصے دار بن گئے ہیں. اب یہ جو ٹریفک فلو ہے نا ثواب کی، یہ ٹریفک فلو اب یہ ون وے نہیں رہی ہے، اب یہ ٹو وے ہو گئی ہے. وہ عالم بے شک آپ کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کا تو آپ برابری تو آپ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ اخروی کاموں کے اندر آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اللہ کی رضا کے اندر آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں، آپ اس کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے. اس مخمصے سے تو ہم نکل جائیں، لیکن آپ کچھ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا، کچھ تو حصہ دار بن رہے ہیں نا، اس کو کام کرنے میں اسسٹ کر رہے ہیں نا. تو اب یہ جو ٹریفک فلو ہے نا یہ کچھ حد تک جو ہے وہ ٹو وے شروع ہو گیا. اب وہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے وہ اس لیے کر پا رہا ہے جو اس میں ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے، اس نے کیے کام کے اندر، دین کی تعلیم کے اندر جو ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم کو وہ کیوں دے پا رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پریسیشن اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تو یہ نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اوہ ذرا بڑا کمپلیکیٹڈ بن رہا ہے، تو جی فرشتے صاحب جو ہے وہ اس کو لکھنے سے قاصر ہو گئے کیونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایکویشن بن رہی ہے. بھائی فرشتوں کے لیے کوئی کمپلیکیشن ہے کہ جی اس بندے نے یہ کام کیا تھا اور اتنا پورشن جو ہے وہ اس نے عالم کے ٹائم کا فارغ کروایا تھا، جس پورشن کے اندر اس عالم نے اتنے لوگوں کو پڑھا لیا اور اتنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا دین کا آخرت کا، تو اس کا سارا اجر اتنے پورشن کا جو کہ آپ کی مدد کی وجہ سے اس کے ٹائم کے اندر فارغ ہوا ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے. رائٹ تو یہ تو فائدے کا سودا ہے نا. اس کے اندر اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی ان کو ہنر سیکھ لینا چاہیے، اور الٹا جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے کے لیے، تاکہ جو وہ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں نا وہ بھی نہ کر سکے. اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا مدارس کے اوپر اور علماء کے اوپر، یہ اصل میں چور اور ڈاکو ہی ہوتے ہیں. ہم لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اصل میں، رائٹ. کیونکہ اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں وہ یہی چاہتے ہیں یہ دین کا کام نہ کریں، اس دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں، تاکہ پھر ہم اپنی من مرضی سے جیسے اس کو چلانا چاہیں چلائیں، جیسے گھمانا چاہیں اس امت کو ویسے گھمائیں. تو وہ اس قسم کی مشورے پیش کرتے رہتے ہیں، کبھی مدارس کا نصاب چینج کر دو، کبھی مدارس کو تبدیل کر دو، کبھی ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھانا شروع کر دو، کبھی ان کو جو ہے دوسرے ہنر سکھانا شروع کر دو. اور مسلمان جو ہے چونکہ علم نہیں ہوتا، اور علم کیوں نہیں ہوتا؟ ہم علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، ہم علماء کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے، ورنہ اس قسم کی خرافات کا ہم شکار نہ ہو جائیں اتنی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم آ کر کے اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی وہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں بظاہر تو ہمیں بڑی اچھی بات لگ رہی، آپ ہمیں بتائیں کہ جی کیا واقعی اچھی بات ہے. تو اگر پوچھیں گے تو آگے سے ایکسپلین کر دیا جائے گا، لیکن ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اس رابطے کو کاٹ دیا ہے، ہم نے اس رابطے کو توڑ دیا ہے، جس وجہ سے وہ ہم ہر بندے کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہر بندے کی جو ہے الٹی سیدھی جو بھی وہ کہنا شروع کرتا ہے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ علماء جو اتنے سارے نکلیں گے نا، یعنی اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یہ کھپیں گے کہاں، یہ کریں گے کیا. تو اس کے اوپر بھی جو نا چند ہمارے جیسے ذرا اس کو کہہ دیتے ہیں نا نیک نیت، لیکن اس نظام سے دور رہنے والے لوگ ہیں، نیک نیت دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نظام کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے جیسے چند لوگ جو ہے نا وہ اور باتیں کرتے ہیں کہ جی جو بہت اس کے اوپر آ رہی ہیں آج کل باتیں کہ مولوی جو ہے نا، اس مولوی نے جو ہے وہ دیکھو ہر پانچ وقت کی نماز کی کیسے حفاظت کری ہے، ٹھیک ہے، پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کری ہے. کبھی تم نے فجر کے وقت میں دیکھا کہ جی اذان لیٹ ہوئی ہو، کبھی تم نے دیکھا کہ نماز لیٹ ہوئی ہو، اگر ایک دو منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اتنا باتیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مولوی مولوی مولوی، اور مولوی کا کیا کام ہے؟ نماز پڑھانا، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ بھائی یہ جو مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا رہ گیا ہے نا، یہ جو کام جو ہے وہ صرف نکاح کے وقت بلا کر کے نکاح پڑھوا لینا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس طرح کے چند ایک اور ایک دو اور کام کروانے، وہ جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ پڑھوانے کے مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کو تو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، تو مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اس وقت جنازہ پڑھانے کے لیے. تو یہ جو کام ہے نا، تو یہ تو بھائی ہماری ڈیمانڈ کی بیسس پر ہے، ٹھیک ہے. اگر ہماری توقع، جس کو ڈیمانڈ کہتے ہیں طلب، یہ اکنامی کا پرنسپل ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے اکانومسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، لیکن یہ پرنسپل کوئی اکانومسٹ نے نہیں بنایا، یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے. یہ لوگ تو صرف اس پرنسپل کو بتاتے ہیں، جس طرح علماء کرام جو ہے وہ دین کو بتاتے ہیں، دین بناتے نہیں ہیں، اسی طرح سے اکانومسٹ بھی جو ہے نا یہ اکانومی کو بناتا نہیں ہے، یہ اکانومی کو بتاتا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرنسپل ہوتا ہے، کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر آگے سے جو سپلائر ہوگا نا، جو مینوفیکچرر ہوگا، جو خالق ہوگا ایکچولی وہ تو مصنع ہوتا ہے, جو صانع ہوتا ہے وہ اسی چیز کو پرووائڈ کرے گا. جب ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کیوں پرووائڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, خالی شیلف پہ سجانے کے لیے تو پروڈکٹس نہیں ہوتے ہیں نا, تو پروڈکٹس تو بکنے کے لیے ہوتے ہیں, عوام میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرنسپل ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو دین والے لوگ ہیں جو کہ دین کا کام کرتے ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, اگر ہماری ڈیمانڈ ان سے صرف یہ ہے کہ بس تم آؤ اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اس سے زیادہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آپ کو کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں, ہمارے بچوں کی زندگی میں, ہمارے معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے اصل امپلائر ہیں, ٹھیک ہے, یہ دین والے جو ہوتے ہیں نا, جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں, جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں, سنتوں کی خدمت کرتے ہیں, یہ سارے لوگ جو ہے نا, ان کا امپلائر کون ہوتا ہے؟ ان کا امپلائر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان کا امپلائر, ان کا باس, یہ اللہ کے امپلائیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو امپلائر ہے نا, پھر وہ صرف قاری صاحب ہی آپ کو پرووائڈ کرے گا, کیونکہ آپ کے اندر بس قاری صاحب کی ڈیمانڈ ہے, اس سے زیادہ آپ ان کو ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے, یعنی چاہتے کہ وہ ہماری زندگی اس کے ساتھ کھیلیں. ٹھیک ہے, تو ایک آپ کی اگر ڈیمانڈ ہوگی صرف قاری صاحب, تو آپ کو قاری صاحب ہی ملیں گے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ملے گا. اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی مجھے جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی چاہیے, نماز پڑھانے کے لیے بھی چاہیے, امریکہ کے اندر نہیں چاہیے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, امریکہ میں ہم رہے ہیں بہت سال, آج بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ سب خود ہی نماز پڑھاتے ہیں, چاہے جیسا بھی ہو, چڈی بھی پہنا ہوگا نا وہ خود ہی آ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا, اور چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ بھی آ کے نماز پڑھانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے علماء کی, مولویوں کی, یا اب کم از کم ہو گئی ہے, بہت کام کیا ہمارے علماء نے جا کر کے, ذہن سازی کری, تب کہیں جا کر کے اب ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے کہ جی ہاں مسجد کے اندر کوئی کوالیفائڈ عالم ہونا چاہیے. آج سے 10-15 سال پہلے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا. ٹھیک ہے, تو ڈیمانڈ ہوتی ہے تب سپلائی ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ جو تھی نا وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس مسجد کے مولوی کی ڈیمانڈ ہوگی تو اللہ تعالیٰ مسجد کا مولوی پرووائڈ کر دیں گے آپ کو. اگر آپ چاہیے ہوں گے, آپ کو ڈیمانڈ ہوگی کہ نہیں بھائی دین کے علوم کی تفصیل میں جانے والے کچھ لوگ ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ دین کے مسائل پوچھ سکیں, یعنی پراپر کوالیفائڈ علماء, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ مسائل پوچھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو علماء کرام پرووائڈ کریں گے, پھر آپ کو مفتیان عظام پرووائڈ کریں گے. اور پھر اگر آپ کی مزید ڈیمانڈ ہوگی کہ خالی ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں مسئلے بتا دیے جائیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ چیز پرزرو رہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں اس دین کے علم کو, تاکہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی عالم ہو. جیسے کہتے ہیں نا ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہوتا ہے خاندان کے اندر تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے, جہاں کوئی مسئلہ ہوا فوراً بھی اپنے ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے ہیں, جو گھر والا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اور پھر جو دوسرے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ جو غلط غلط نسخے لکھ کے دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے بل لے کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اپنے فوراً خاندان کے ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ کہ انہوں نے جو ٹیسٹ لکھا ہے کیا یہ واقعی کروانا بھی چاہیے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوگی, دل کے اندر یہ طلب ہوگی, تمنا ہوگی کہ میرے خاندان میں بھی ایک عالم کم از کم ہونا چاہیے, ایک عالمہ کم از کم ہونی چاہیے جو کہ خاندان کے تمام افراد کو جو ہے وہ حیض و نفاس کے عورتوں کو مسائل سمجھا سکے, ان کو گائیڈ کر سکے کہ جی تمہیں کہاں جا کر کے علم حاصل کرنا ہے, کہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں کہاں, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مدرسین بھی پرووائڈ کریں گے. صرف علماء نہیں بلکہ پڑھانے والے علماء, جن کو کہتے ہیں کتابی علماء, اس لیے کہ ہر عالم پڑھانے والا عالم بھی نہیں ہوتا. اگر وہ مصروف ہوگا دوسرے کاموں میں تو شاید کچھ مسائل بتا دے, پڑھانے کا ٹائم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی ہمارے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ مدرسین بھی پرووائڈ کریں گے, اور ایسے پرووائڈ کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے دیکھا نا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں عالم بننا چاہتا ہوں, میں کوئی ہے ہی نہیں پڑھانے والا, میرے پورے شہر میں کوئی پڑھانے والا, کچھ کچھ تو ملک ایسے ہیں جہاں پہ کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا, لیکن جب دل کے اندر تمنا ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہیں سے عالم بھجوا دیا وہاں پہ, اور ایسے بھجوایا کہ اشش کرتے رہ گئے کیسے ہی عالم صاحب یہاں پر آ گئے. بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ ہمارا نظام کوئی تھوڑی ہے. تو اسی طریقے سے نا اگر نفس کے تزکیے کی ڈیمانڈ ہوگی, طلب ہوگی کہ میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں, میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ علماء باطن بھی سپلائی کریں گے تمہیں, اللہ تعالیٰ مشائخ عظام بھی سپلائی کریں گے. تو یہ طلب اور رسائی یا جو بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم ہوتا ہے, یہ تو طلب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہر لیول کی طلب الگ الگ ہوتی ہے, جیسی طلب ہوگی نا اللہ تعالیٰ ویسی سپلائی کریں گے. تو یہ جو علماء کا سسٹم ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ کہیں پہ کوئی مسلمان مر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بمباری ہوئی ہے، کہیں پہ کہیں مار رہے ہیں، کہیں پہ کسی طریقے سے مار رہے ہیں، تو ان کی مذمت کرتے 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 نا فوراً زبان کے اوپر یہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو عالم لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. بات بات میں ان کی بات کرتے کرتے فوراً علماء کی بات. بھائی علماء کیا کریں؟ علماء کا یہ کام ہے کہ بس وہ اٹھا کر کے ہر چیز کے اندر جو سڑک پہ نکل آئے، یہی چاہتے ہو تم. وہ تمہیں سمجھاتے ہیں بات کیا حق ہے کیا باطل ہے، لیکن نہیں، ہر بات میں مولوی لوگ، ہر بات میں مولوی لوگ. ان کو جو ہے وہ کردار کے، یعنی وہ کیا گفتار کے غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننا چاہیے. تو بھائی اس کے اوپر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، گفتار کے غازی اور کردار کے غازی، یہ کہنے کی بڑی اچھی ٹرمز ہیں، لیکن تفصیل میں جاتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے کون بندہ کیا کام کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا. تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ بس اپنے پیر پر کلہاڑا مارنے کے ہی مترادف ہے. پھر علماء کو ہر وقت لپیٹ کر کے ہم انہی کو تنقید کا نشانہ بنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے اگلے بندے کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو کہ وہاں پر مر رہے ہیں، وہاں پر پس رہے ہیں، وہاں پر رول رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا، جو علماء کے اوپر اس طرح تانے کرتے ہیں کہ آپ بتائیں پھر کرنا کیا چاہیے، تو آگے سے وہ یہی کہتے ہیں وہ جی چندہ دے دینا چاہیے ان کو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے اس کے علاوہ، اور کوئی مولوی بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بھائی دین کی حفاظت کرو. یہ تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے مومنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی حفاظت ہو. تو بھائی کیا وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے دور کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں اللہ کی حفاظت سے، ذلت و رسوائی کا اپنے آپ کو نشانہ بنواتے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم علماء کے پاس جانا شروع کر دیں، الٹا ان سے پوچھنا شروع کر دیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہماری اصلاح فرمائیں تاکہ ہمارے اوپر وہ نوبت نہ آ جائے جیسے کہ دوسروں کے اوپر آئی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ الٹا سیدھا بس بولنا شروع کر دیتے ہیں علماء کے خلاف. تو اپنے پیر پر کلہاڑا مارنا، یعنی جو ہمارے علماء ہیں نا ان کے ساتھ جو تھوڑا بہت رشتہ رہ گیا ہے لوگوں کا، ان کو بھی بدگمان کر کے علماء سے کاٹ دو، تاکہ پھر پورا کا پورا شیطان کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے اور ہم بھی اسی قسم کی حرکتیں کریں جن سے کہ علماء منع کیا کرتے تھے. علماء منع کیا کرتے تھے کہ دیکھو ایسے ایسے کام نہ کرو. 30-30 سال پہلے، 40-40 سال پہلے انہی علاقوں کے اندر علماء نے جا کر کے سمجھایا تھا لوگوں کو، لوگوں نے نہیں بات مانی، کوئی اثر نہیں لیا اس کا. تو اس کے بعد جا کر کے اس قسم کے حالات آتے ہیں. کچھ جگہوں پر جو ہے وہ نہ ماننے والا ایک مزاج بن گیا ہوتا ہے، علماء کہتے رہتے ہیں مت کرو ایسا، مت کرو ایسا، بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے لوگ. پھر وہ اٹھا کر کے حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی حرکتوں کا پھر خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ وہ اس سائڈ کے ساتھ ہوتے ہیں نہ وہ اس سائڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو علماء کی نہیں ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ علماء کی مان لیتے نا، یہ سارا سلسلہ شروع ہی نہ ہوتا. اس قسم کی فساد جس کو فساد کہتے ہیں، یہ فساد شروع ہی نہ ہوتا، لیکن نہیں، علماء کی نہیں مانتے. پھر اس کے بعد رونا روتے ہیں مسلمانوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، مسلمان بھائی مسلمانوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، لیکن تم اس کے ذمہ دار ہو، تم خود اس کے ذمہ دار ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا، مدارس کے سسٹم کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی، بے شک ہوتی ہیں اور اس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سارے نظام ہوتے ہیں دنیا کے، ان کے اندر امپروومنٹ کرنے کے لیے، ان کو کریٹیسائز کرنے کے لیے، پازیٹو کریٹیسزم جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے پہلے آپ کو اس نظام کو سمجھنا پڑتا ہے. کچھ آپ اس کے شدھ بدھ حاصل تو کریں نا، اس کا حصہ تو بنے نا، پھر اس کے بعد آپ اگر رہنمائی فرمائیں، کچھ کریٹیسزم پازیٹیولی کریں، تو علماء بھی اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا سیلف کریٹیسزم کا سسٹم موجود ہے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے آپس میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر نصاب کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جس کے اندر کے مدارس کے سسٹم کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. جو کوتاہیاں غلطیاں آ گئی ہیں، جیسے کہ پوری دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر کمی بیشی آ گئی ہے، بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے، اسی طریقے سے مدارس سسٹم میں بھی خراب ہوئے ہیں، لیکن علماء اس بات کو ہینڈل کر رہے ہیں، ٹریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو اس امت جو ہے نا، یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کے مدد کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا اس کے اندر فائدہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو یعنی جس اس کے فائدے جو ہیں وہ دو طریقے سے, یعنی دو طریقے سے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کی نصرت کرنے والے بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم خود اپنی اولادوں کو پیش کریں اس کام کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ حکم کے یا ایڈوائس کے مطابق ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم العلم وعلموه الناس, کہ تم علم کو حاصل کرو اور انسانوں کو علم سکھاؤ. وتعلم الفرائض وعلموه الناس, اور فرائض کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھلاؤ. وتعلم القرآن وعلموه الناس, اور قرآن کا علم حاصل کرو. الگ الگ ڈسکس کر رہے ہیں, فرائض کو الگ ڈسکس کر رہے ہیں, قرآن کو الگ ڈسکس کر رہے ہیں, علم کو الگ ڈسکس کر رہے ہیں, یعنی تفصیلات ہیں اس کے اندر, اور لوگوں کو سکھاؤ. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنم رؤن, کہ میں بھی ایک مرد ہوں, آدمی ہوں, مقبوض ہوں, کہ میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا, میں بھی ایک آدمی ہوں, میں اٹھا لیا جاؤں گا. والعلم سینقبض, اور علم ان قریب یہ بھی اٹھا لیا جائے گا. ویظہر الفتن, اور پھر فتنے ظاہر ہو جائیں گے. حتی یختلف اثنانی فی فریضۃ, حتیٰ کہ دو لوگ کسی فریضے کے بارے میں جس میں زکوٰۃ, روزہ, حج, نماز, بہت ساری چیزیں آ جاتی, ساری چیزیں آ جاتی ہیں, دو لوگ کسی فریضے کے بارے میں اختلاف کریں گے, لا یجدان احدن, ایک بندے کو بھی نہیں پائیں گے وہ دونوں جو کہ ان دونوں کے درمیان یفصلوا بینہما, کوئی فیصلہ کر سکے گا. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اس علم کے لیے, اپنی اولادوں کو پیش کریں اس علم کے لیے, اور پھر اگر ہم اس کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے نا, اعتراض کرنے والے باہر بیٹھ کر کے, اس سے اپنے آپ کو کاٹیں, ٹھیک ہے. ورنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو کہ مخالفت کرنے والے ہیں, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, جو شروع میں حدیث پڑھ لی تھی کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ, کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو کہ اللہ کے حکم کے اوپر کھڑی بھی ہوگی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, جو ان کی نصرت سے دور رہے گا نہ وہ ان کو نقصان پہنچائے گا, اور جو ان کی مخالفت کرے گا نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکے گا. حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی کے اوپر جمے ہوئے ہوں گے. تو یہ امت, یہ جماعت اس امت میں ہمیشہ رہے گی. ہماری نجات اس کے اندر ہے کہ یا تو ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں, یا ہم باہر بیٹھ کر کے اس کی نصرت کرنے والوں میں ہو جائیں, اس کی مخالفت کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. دونوں چیزوں کو ایڈریس کر لیا, نصرت سے ہاتھ موڑنے والے لوگ اور مخالفت کرنے والے لوگ, تو ہم ان دونوں کا اپوزٹ کریں, مدد کرنے والے بن جائیں اور نصرت پہنچانے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ان سب کے اوپر ہمیں معاف فرمائے, اور آگے جو ہے وہ علم کی اور علماء کی قدر کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی ہے, پہلے سے ارادہ تھا کہ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ پچھلے دو جو بیانات ہوئے اس ٹاپک کے اوپر اور آج کا بھی شاید اس میں شامل ہے, یہ عاجز جو ہے وہ کافی اس کے اندر سخت گوئی کا مرتکب ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے لوگوں نے بھی احساس محسوس کیا, میں نے خود بھی محسوس کیا, لیکن اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں. جب دین کی طرف آنا ہوا, علماء کے ساتھ تعلق ہوا, مشائخ کے ساتھ رابطہ بنا, تب اتنی چیزیں سامنے آئیں جو کہ ہم غلط کرتے تھے, اور ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی شراب پینے والے, الحمدللہ, بلکہ شراب پینے والے, زنا کرنے والے, بری حرکتوں میں پڑے والے لوگ نہیں تھے, بہت شریف گھرانے جس کو کہتے ہیں نا ویسے تھے, لیکن اتنی شرافت کے باوجود چونکہ علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور علماء کو برائی سمجھتے تھے, اس وجہ سے اتنی کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے تھے کہ جس کا حساب نہیں. پھر ہم چھوٹے تھے, ہم نے اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور اتنی یعنی اس کی جو نتائج بھگتتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں اتنی خراب ہو گئی تھیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی پوچھنا نہیں, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کرب اور اذیت والی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں, یعنی اتنی ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں, اور کیا ہے, بس علماء سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, علماء سے نہیں پوچھنا. تو اس وجہ سے جو ہے نا, یہ کم از کم میرے ذات کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے, بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے, سب سے زیادہ سینسیٹیو اس حادث کے لیے یہی ٹاپک ہے کہ علماء کے اوپر لان تان کرنا, ان کو اعتراض کرنا اور ان سے تعلق نہیں بنا کر کے رکھنا, اس لیے کہ دین انہی کے پاس ہے, انہی کے پاس اس کی سمجھ ہے, اور اس وجہ سے ہم ان سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا, ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب اس موضوع کے اوپر کبھی بھی بات ہوتی ہے نا, تو یہ عاجز اچھا خاصا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے معافی بھی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے. اس کے ساتھ ہم بیان کو ختم کرتے ہیں, تھوڑی سی مختصر سے دعا کر لیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.